أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سورة أعراف کے آخر میں پہنچ کر ہمارے تراویح کے امام صاحب نے فإذا هم مبصرون کو فإذا هم مبلسون پڑھ دیا، لقمہ دیا گیا فإذا هم مبصرون، انہوں نے ٹھیک کر لیا. وتروں سے فارغ ہو کر میں نے عرض کیا کہ یہ تراویح کا قصہ ہے، سنت کا قصہ ہے، نماز تراویح سنت ہے، اگر فرض کا ہوتا تو شاید ہمیں دہرانی پڑتی، اس لیے کہ عامتاً مفتیان کرام کے نزدیک تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے کہ ایک کلمہ کی جگہ پر غلطی سے دوسرا کلمہ پڑھ دیا جس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور بدلتے بھی اس حد تک ہیں کہ وہ اصول عقائد کے خلاف معنی بن جاتے ہیں، بعض مرتبہ تو کلمہ کفر بن جاتا ہے. تو ایسی صورتوں میں بھی مفتیان کرام کا فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر لقمہ دیا گیا اور دوہرا لیا اور صحیح پڑھ دیا امام نے دوبارہ تو نماز ہو جائے گی. لیکن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری قدس سروت صاحب بدل المجہود فرماتے ہیں کہ ایسا کلمہ زبان سے نکلتے ہی فوراً نماز ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی نماز کو جوڑا ہی نہیں جا سکتا. ہاں، دوبارہ پڑھ لیا جائے تو اچھی نماز ٹھیک طریقے سے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس ٹوٹی ہوئی نماز کو نماز کے اندر جوڑا نہیں جا سکتا، جڑے گی نہیں، ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی. تو حضرت سہارنپوری قدس روح کے فتوے کے اعتبار سے تو ٹوٹنے کے بعد جڑتی نہیں، جیسا کہ حضرت شیخ قدس روح نے بخاری شریف کے درس میں حضرت کا یہ فتویٰ بیان فرمایا تھا. تو میں نے دوستوں سے عرض کیا کہ سنت ہے پھر بھی ہم اسے دوہرا لیتے، لیکن بہت مختصر راتیں ہیں اور کسی دارالعلوم سے لے کر اپنے گھر تک جانے والے کی سحری متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے عام مفتیان کرام کے فتوے پر ہم عمل کر لیتے ہیں. تو وہاں پھر میں نے عرض کیا تھا کہ مبلسون، مبصرون کی جگہ پڑھ دیا تو معنی بالکل الٹ ہو گئے، جیسے ولدالین کو ولدالین دال سے اگر پڑھ دیا تو بالکل معنی برعکس ہو گئے، کیونکہ ولدالین کے معنی اور نہ گمراہوں کے رستے پر، اور ولدالین کے معنی رستہ بتلانے والوں کے رستے پر. تو یہ تجوید بھی کتنی ضروری ہے، اور ہم اس طرف سے کتنی کوتاہی کر رہے ہیں، کیا عوام الناس، کیا منتظمین مکتب پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ جگہ جگہ بہت کچھ تحسن نظر آ رہا ہے، لیکن مزید کی ضرورت ہے. تو یہ وہاں میں نے عرض کیا کہ ابلاس یہ ابلیس کی وجہ تسمیہ اسی سے ہے کہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے ان امتوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھیں، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی اور تکلیف کے ذریعے شاید کہ وہ عاجزی کریں، پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کے لیے شیطان نے مزین کیے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے، پھر جب انہوں نے بلا دیا اسے جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اترائے اس کی وجہ سے جو انہیں دیا گیا تھا تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اور مایوسی کے متعلق قرآن کہتا ہے لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ کفار کی صفت ابلاس اور رحمت حق سے مایوسی۔ ایک دفعہ حضرت شیخ قدس روح کی توجہات کا مشکات کے سال اس قدر مجھ پر غلبہ ہوا کہ میں اکثر و بیشتر روتا رہتا تھا، کیا اسباق میں، کیا تنہائی میں، اور کوئی دیکھ نہ لے اس کے لیے میں ضرورت سے زیادہ وقت استنجا خانے میں استنجے کے لیے گیا، وہاں بیٹھ کر رونا شروع کیا تو وہیں بیٹھا رہتا تھا، روتا رہتا تھا۔ تو بھائی جان نے مجھے دیکھ لیا تو حضرت کے پاس لے گئے، تو حضرت نے نصیحت فرمائی، پیارے سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر کل قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے دوزخی صرف ایک شخص جنت میں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے اس کی امید ہے کہ وہ ایک شخص جنت میں جانے والا وہ عمر ہوگا، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جنتی صرف ایک شخص دوزخی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ وہ ایک شخص دوزخ میں جانے والا کہیں عمر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ میرے پیارے، دونوں میں سے کسی کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، اعتدال رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بظاہر اچھی چیز معلوم ہوتی ہے گریا و زاری اور روتے رہنا، لیکن یہ حد سے تجاوز کر جائے تو یہ بھی مایوسی کی حد تک پہنچانے والی چیز ہے۔ اور لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ کے بعد دیگر ہے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں تین افراد سے خطا اور چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، بارگاہ ایزدی کے آداب کے خلاف کوئی حرکت ہو گئی۔ سب سے پہلے ملائکہ سے یہ حرکت سرزد ہوئی کہ سوال کر بیٹھے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا بنایا گیا، اس سے پہلے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، کہ ملائکہ سے ارشاد باری ہوا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے پوچھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں مقرر کرتے ہیں اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس جواب کے بعد ملائکہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے سوال کیا، تو آگے جواب الجواب کے طور پر کچھ عرض معروض کی جسارت نہیں کی، تو اللہ عز و جل نے پھر حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان کے ذریعے موازنہ فرمایا۔ تاکہ ملائکہ کے سامنے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ سامنے آ جائے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ, اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیے, پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر. اس کے بعد فرمایا کہ تم مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی اگر تم سچے ہو. فرشتوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں, ہمیں علم نہیں مگر اتنا ہی جو آپ نے ہمیں سکھلایا, یقیناً آپ علم والے حکمت والے ہیں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا, اے آدم آپ ان کو بتلا دیجیے ان چیزوں کے نام. پھر آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے. تو اللہ نے فرمایا, کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں, اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو یہاں بھی اتجعل فیہا من یفسد فیہا سے جو ملائکہ نے سوال کیا, یہ ان سے خطا سرزد ہوئی تھی, مگر جلد ہی انہوں نے اس کی تلافی کر لی. لیکن جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا سب کو حکم دیا, تمام ملائے اعلیٰ والوں کو, فسجدوا الا ابلیس, تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا اور اس نے بڑا بننا چاہا. وکان من الکافرین. دوسری جگہ ارشاد باری ہے, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا اس سے کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, کیا تو نے بڑا بننا چاہا, کیا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے. تو اللہ کے اس سوال پر وہ کیا جواب دیتا ہے, قال انا خیر من, ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں, اور کتنا آگے چلا گیا اپنی ابلیسیت میں, خلقتنی من نار وخلقته من طین, کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کتنی بیہودہ دلیل کہ آگ کو تراب پر مٹی پر فوقیت دے رہا ہے, کہ آگ کی تو طبیعت ہے فساد اور اتلاف بخلاف مٹی کے, آگ کی صفت تیزی اور تیش ہے, مٹی میں رزانت ہے, سکون ہے, ثبات ہے, مٹی سے تمام حیوانات کے کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں بخلاف آگ کے کہ اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی, کوئی چیز لا یتکون منہا فیہا شیء من ذلک, کہ جتنی چیزیں مٹی سے نکلتی ہیں اور بنتی ہیں ان میں سے کوئی چیز آگ سے نہیں بن سکتی. تو کسی نے ایک درجن, کسی نے دو درجن دلائل پیش کر کے ابلیس کی اس دلیل کو لغو اور بیہودہ قرار دیا. تو اب ملائکہ عتاب الہی سے بچ گئے کہ فوراً انہوں نے اپنے غلطی کو محسوس کر لیا کہ یہ کیا ہم سے سوال ہو گیا, تو آگے طول دینے سے وہ باز رہے. اور ابلیس نے آگے بک بک کی جتنی زیادہ, تو اس کے نتیجے میں اوپر سے کیا ملا, فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. اسی قصے کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا, وہاں فسجدوا الا ابلیس, کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال اسجد لمن خلقت طینا, کہ مالک سے حجت بازی کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا میں سجدہ کروں اسے جسے آپ نے مٹی سے بنایا. قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی, ابلیس نے کہا بھلا دیکھ یہ انسان جسے تو نے مجھ سے بڑھا دیا, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریته الا قلیلا, کہ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں سوائے چند لوگوں کے. میں نے عرض کیا کہ بک بک میں کتنا کچھ کھویا اس نے اور کس حد تک آگے اس بکواس میں وہ بڑھا کہ اللہ عز و جل سے مقابلے کی ٹھان لی, چیلنج کر رہا ہے کہ میں آدم سے بھی انتقام لوں گا, اس کی اولاد سے بھی انتقام لوں گا. لیکن رحمت الہی حضرت آدم اور ان کی ذریت پر کیسی کہ اللہ نے فرمایا اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, تو انسانوں میں سے بھی جو تیرے پیچھے چلیں گے تو جہاں تو جائے گا تیرے پیچھے پیچھے یہ سب جائیں گے, تجھے ماننے والے جائیں گے. اسی قصے کو رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے, اس نے انکار کیا. پھر ہم نے کہا کہ اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو وہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے ورنہ تم مشقت اٹھاؤ گے. یقیناً تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ جنت میں نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ تم ننگے ہوتے ہو, اور یہ کہ نہ تمہیں جنت میں پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ لگتی ہے. پھر ان کی طرف شیطان نے وسوسہ ڈالا. ابلیس نے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کا درخت بتلاؤں اور ایسی سلطنت جسے کبھی زوال نہ آئے؟ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا, پھر ان کے سامنے ان کے پوشیدہ سطر کھل گئے اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. سورہ اعراف میں بھی اللہ عز و جل نے یہ قصہ بیان فرمایا فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین, کہ اللہ نے فرمایا ابلیس سے تجھے کیا معنی ہوا اس سے کہ تو سجدہ نہیں کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا. تو ساتھ ساتھ اللہ عز و جل ابلیس کے قصے کے ختم کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ یہاں بھی بیان فرماتے ہیں سورہ اعراف میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی. یہاں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اب جنت میں رہتے ہوئے فدلاہما بغرور, چنانچہ ابلیس نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے گرا دیا کہ جب دونوں نے درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کے سطر کھل گئے اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ, رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً عرض کیا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, تو یہ ہر وقت جو ہمیں مراقبہ رکھنا ہے وہ اسی دعا کا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام روئے زمین پر رہے, روتے ہی رہے اسی کو یاد کر کے. اور ہم ہر نماز میں مختلف دعائیں تھیں مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کتنی پیاری دعا ہمیں منتخب کر کے دی کہ جو سب سے پہلی دعا بنی نوع انسانیت میں جو سب سے پہلی دعا زبان پر آئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی ہمارے لیے یہی کلمات مختلف دعاؤں میں سے چن کر ہمیں دیے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے, تم نے نماز پڑھی, مالک کا فریضہ ادا کیا, مالک کے سامنے قیام و رکوع و سجود کی لذت سے تم آشنا ہوئے. اب یہ درود شریف, حمد و ثنا اور درود شریف کے بعد اب دعا کا وقت ہے, تو تحیات اور درود شریف کے بعد تم یہ دعا پڑھا کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو یہ اسی لیے ہر نماز میں ہمیں تعلیم کی گئی کہ اسے پڑھا کرو تاکہ یہ اس کا ہر وقت دل میں اس کا خیال رہے, مراقبہ رہے کہ میں بہت بڑا ظالم, ظلم تو نفسی ظلما کثیرا, انواع و اقسام کے میری اپنی جان پر ظلم, تو پھر الہی میں نے دوسروں پر کس قدر ظلم اٹھائے ہوں گے, اپنے ساتھ والوں پر, بیوی بچوں پر, اس کی کوئی حد اور اس کا کوئی شمار نہیں ہے. تو یہ جو توبہ اور انابت اللہ ہے جس کی طرف حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام روئے زمین پر قیام کے دوران صرف اور صرف اسی میں مشغول رہے, تو ہمیں بھی اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ہر وقت انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اسی کا مراقبہ, اسی کے نتیجے میں پھر انابت اللہ اور توبہ, جیسا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عرض کیا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ ایک مجلس میں 100 دفعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو دہراتے تھے, اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. تو مجالس میں تو پڑھتے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز میں بھی اسی کو دہراتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعے یہ دعا پڑھی, اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم روز اپنا معمول بنائیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, دعا سے فارغ ہوئے کہ فوراً اس کو پڑھنا شروع کر دیں, 100 دفعے پڑھنے میں 3-4 منٹ مشکل سے لگیں گے.
عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابلیس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي ابن آدم ما دامت الأرواح فيهم. قال له ربه فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. کہ ابلیس نے جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ میں لأضلنهم لأغوينهم, کہ میں گمراہ کروں گا, سرکش بناؤں گا, تو اسی طرح اسی کو حدیث پاک میں نقل کیا گیا کہ اپنے رب سے ابلیس چیلنج کرتا ہے کہ تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم کہ میں انسان کو برابر گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی جان میں جان ہے. اسی لیے آخری لمحے تک زور لگاتا ہے, بالخصوص ساری عمر کا زور ایک طرف اور آخری لمحے کا اس کا زور اور کوشش ایک طرف کہ کسی طرح ایمان چھین لے. اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خبر دی کہ نزع اور سکرات کے وقت ابلیس ایمان اکثر لوگوں کا چھین کر چلا جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لعین سے فرمایا قال له ربه, ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم کہ جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا ہی رہوں گا. اسی لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف بکثرت استغفار کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ, کہ 70 دفعے سے زیادہ یا 70 مجالس سے زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ کلمہ دہراتے تھے, اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اور وہ نماز کتنی پیاری ہوگی کہ صحابہ کرام گن رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس میں 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اللہ کرے کہ اس مبارک مہینے میں ہم ایسی نماز ایک دن میں بھی پڑھیں, ایک رات میں بھی پڑھیں, اور چلتے پھرتے ہر وقت استغفار زبان پر رہے, یہ دعا زبان پر رہے, اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اس کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت, گناہوں سے آلودہ, ایک ایک عضو کو گناہوں میں آلودہ سمجھے کہ الہی میں نے عمر بھر بد نظری کی, اپنی آنکھوں کو گناہوں سے آلودہ کیا, ساری عمر میں گناہوں کی طرف چلتا رہا, پیروں کو گناہوں میں آلودہ کیا, میرے ہاتھ گناہی کے کاموں کی طرف بڑھتے رہے. کبھی کبھار کوئی مہینے میں ایک آدھ دفعے وہ دن آیا ہوگا کہ کبھی ہاتھ میں کوئی صدقہ خیرات لے کر میں نے کسی کے ہاتھ میں دیا ہوگا, تو میرے ہاتھ پیر تمام اعضا گناہوں سے بھرے ہوئے, نیکیوں سے خالی ہے, تو مجھ پر رحم فرما. تو اپنے آپ کو اس طرح گنہگار تصور کرتے ہوئے, گناہوں کا مراقبہ کرتے ہوئے اللہ سے استغفار کریں کہ مجھ گنہگار کی توبہ بھی یہ قبول ہوگی یا نہیں. بالخصوص اس مبارک مہینے کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہی ہے, لیکن جب اپنے ساتھ اپنے بھائی کے لیے, کسی رشتہ دار کے لیے, کسی دوسرے کے لیے جو چیز ہم اپنے لیے مانگتے ہیں وہ دوسرے کے لیے مانگیں, بہتر رشتے کی دعا کر رہے ہیں تو ہماری اپنی دعا ہماری نحوست کی وجہ سے اگر رد کے قابل ہے, قبول نہیں کی جا رہی, تو اس کو قبولیت والی دعا بنانے کے لیے ایسا کریں کہ جس کسی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ رشتے کے منتظر ہیں کہ اچھا رشتہ مل جائے, تو ان کا نام لے کر دعا کریں. تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی, اور جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ اسی وقت خبر دے گا کہ جیسی تو نے اس کے لیے دعا کی ہے تو اس کو بھی ہم دیں گے, کہ غائبانہ دعا مستجاب ہوتی ہے, اور وہی چیز ولک المثل, کہ اسی جیسا تجھے بھی دیں گے. اور مالک انک انت التواب الغفور, بہت زیادہ مغفرت کرنے والا. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور امت مرحومہ اور ہمارے اپنے امت مرحومہ, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.